بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اصحاب الحدیث اور اہل سنت کے اخلاق اور آداب بیان کرتے ہوئے ایک خوبصورت خلق، خصلت اور ادب جو ہے اتباع منہج السلف کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے کہ اقتداء کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اور ہم پہنچے تھے اس حدیث پر. شیخ ربیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر عمر کے تعلق سے فرمایا ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد آپ ان دونوں کی اقتداء کریں، ابو بکر و عمر کی، الشیخین صحابہ میں سے دو ہیں جو سب سے افضل ہیں صحابہ میں سے، بلکہ پوری امت میں سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل صحابہ ہیں، اور تمام صحابہ سے جو افضل ہیں وہ سیدنا ابوبکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کریں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص تربیت کی ہے، حضر اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، پیارے دوست ہیں، اور ان دونوں نے اپنی ساری دنیا قربان کر دی اس دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے، اور علم کے اعتبار سے بھی یہ دونوں صحابہ جو ہیں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی. اور اقتدو فعل امر ہے، تم سب مل کر اقتدا کرو. تمام صحابہ کو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام امت کو صحابہ کرام کے بعد. اقتدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اقتداء کرنی ہے ان دونوں عظیم صحابہ کی. پھر دوسری حدیث میں، یہ حدیث جو ہے ترمذی نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. اگلی حدیث جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے. سن العرواض بن ساری رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے یہ، اور اختلاف اور تفرقے کے تعلق سے علماء نے اس حدیث کو بڑی خاص اہمیت دی ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ایک آنے والے خطرے کے تعلق سے خبردار کیا. ایک بہت بڑا خطرہ، بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، بہت بڑی مرض لاحق ہونے والی ہے امت کو، اختلاف کی، اختلاف کثیر کی، جس میں تفرقہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے عرواض بن ساری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظہ کیا ہے، یاد دہانی کی ہے، نصیحت کی ہے، خصوصی الفاظ ہوتے موعظہ کے جس سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہی کچھ ہوا صحابہ کرام کے ساتھ کہ دل نرم ہوئے اور آنکھیں تر ہو گئیں, صحابہ رونے لگے. پھر عرض کرتے اوصنا یا رسول اللہ, آپ وصیت کیجئے, نصیحت کیجئے. یعنی یوں لگتا ہے کہ موعظت مودع ہیں, یعنی آپ کے آخری جو مواعظ ان میں سے کچھ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تقوی کی نصیحت کی اور وصیت کی ہے, اور قرآن وقت فرما برداری کی نصیحت کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا ان قریب امت بہت بڑا اختلاف دیکھے گا, اختلاف کثیر دیکھے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا خطرہ ہے. اختلاف کثیر اور تفرقے کی مرض جو ہے وہ اس زمانے سے لے کے جس زمانے کے تعلق صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی دی تھی اور خبر دی تھی, آج تک اور تا قیامت یہ فتنہ رہے گا, یہ مرض لاحق ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. لیکن خوشخبری کی بات یہ اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا ہے. ایک موذی مرض ہونے والی ہے, بڑا خطرہ ہے, لیکن اس خطرے سے اگر بچنا ہے, اگر اس موذی مرض کا علاج کرنا ہے تو علاج بھی بتا دیا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. علاج کیا ہے؟ یہ الفاظ جو شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں, فعلیکم بسنتی. اختلاف کثیر سے بچنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے, میری سنت کو لازم پکڑ لو تم سب مل کر. علیکم انتم, صحابہ کرام اس زمانے میں اور صحابہ کرام کے بعد تمام امت تا قیامت, اگر فتنے سے, تفرقے سے, اختلاف سے بچنا چاہتی ہیں تو ایک ہی راستہ ہے, فعلیکم بسنتی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدین, اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو. کتنی مضبوطی سے پکڑو یہ بھی بتا دیا ہے. اب وہ علیہ بن نواجز, اپنے دانتوں سے, جو چبانے والے دانت ہیں ان دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو کہ چھوٹنے نہ پائے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ سب سے زیادہ مضبوط ہیں پکڑنے کے لیے, لیکن اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط جو انسان کے جسم کا حصہ جس سے کسی چیز کو پکڑا جا سکتا ہے وہ ہے دانت انسان کے, اور جو جبڑے کے جو پٹھے ہیں گوشت کے, یہ پورے جسم میں سب سے طاقتور ترین پٹھے ہیں. تو یہ جملہ کیوں ہے؟ جب اختلاف کثیر فرمایا اور علاج کا طریقہ بھی بتا دیا کہ سنت کو لازم پکڑنا ہے, تو اس سنت کو لازم پکڑنے کا حق بھی ادا کرنا ہے, کیونکہ مختلف لوگ ہیں اور مختلف طریقے اپنائیں گے سنت کے اتباع کے, کوئی زیادہ, کوئی کم, اور کوئی درمیان میں. تو اگر یہ سنت ہار سے چھوٹ گئی تو اختلاف کثیر میں انسان جا کے پڑ جائے گا. اگر مضبوطی سے تھام کے رکھو گے میری سنت کو, میرے خلفاء راشدین کی سنت کو, تب تو اسے اختلاف کثیر سے بچ سکتے ہیں. اس نے فرمایا کہ دانتوں سے چبا کے رکھنا ہے, مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین میں ہر نئی چیز کو ایجاد کرنے سے, کیونکہ جو اختلاف کثیر ہے اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ دین پر عمل کریں گے لیکن بغیر دلیل کے عمل کریں گے, اپنی مرضی کریں گے, اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اپنے راستے اپنا لیں گے, اور جب سب کے اپنے اپنے راستے ہوں گے تو پھر امت میں اختلاف کثیر برپا لازمی ہوگا. پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کیوں خبردار کیا محدثات الامور سے, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کیونکہ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت کیا چاہیے؟ آج امت میں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں بغیر دلیل کے، دلیل کی بات کرتے ہیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، آپ فتنہ چاہتے ہیں. عجب بات ہے، جو آپ کو دلیل کی بات کرتا ہے اور جوڑنے کی بات کرتا ہے، اتباع سنت کو لازم پکڑنے کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ فتنے باز ہے، وہ شر پسند ہے. اس مطلب یہ ہوا ان لوگوں کے نزدیک جو امت میں تفرقہ چاہتا ہے، جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، پھر وہ تو امت کا بڑا خیر خواہ ہے نا. کیونکہ جب بدعت کو نہیں روکا جائے گا اور ہر بندہ اپنا اپنا راستہ اختیار کرے گا، اپنی خواہش نفس کے مطابق دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو امت میں تفرقہ لازم ہوگا، اختلاف کثیر لازم ہوگا. تو لمحہ فکریہ ہے، تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. جب ایسے حدیث سامنے آتی ہیں، دل میں کچھ دھڑکے میں فرق تو ہونا چاہیے نا، آپ کی حالت میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا. جب آپ عمل تو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے عمل کرتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے جو عمل نہیں کرتے، جو دیندار نہیں ہیں. ہم ان کی بات کریں جو دیندار ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن عمل سنت کے مخالف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہوئے، خلاف سنت ان کے اقوال اور اعمال ہیں. جس نے بھی یہ راستہ اختیار کیا ہے، جس نے بدعت ایجاد کی ہے، چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا اعتقادی ہو، یعنی بدعت کا تعلق زبان سے ہو یا دل سے ہو یا جسم کے اعضاء سے ہو، ایسا شخص جو ہے وہ اس اختلاف کثیر کا حصہ ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. اور جو ان کو منع کرتا ہے اور روکتا ہے اور بدعت کا رد کرتا ہے دلائل کی روشنی میں، وہ شخص اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سنت کو لازم پکڑنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کے ہاتھ میں یہ مضبوط رسی ہے اتباع سنت کی، اور نجات کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر اگلے حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں تفرق کی بات فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، فواحدۃ فی الجنۃ و 70 فی النار. یہودیوں کی 71 فرقے بنے، 71 میں سے ایک فرقہ جنت میں ہے اور 70 فرقے جہنم میں ہیں. وافترقت النصارى على 72 فرقة في 71 في النار وواحدة في الجنة. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جو ہے جنت میں. والذي نفس محمد بيده، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لتفترقن امتي على 73 فرقه فواحده في الجنه وثنتان وسبعون في النار. قسم کھاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقینا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. قیل یا رسول اللہ من ہم، کہا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یعنی یہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. قال الجماعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جماعت ہے. وفی روایت، دوسری روایت میں آیا ہے، قال ومن ہے یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال ہی ما انا علیہ و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ دونوں احادیث جو ہیں صحیح احادیث ہیں. پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے جس میں جماعت کا لفظ ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. دوسری حدیث ترمذی کی ہے اور جس میں لفظ ہے علما انا علیہ و اصحابی، اور اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. بعض لوگوں نے ان دونوں احادیث پہ اعتراض کیا ہے اور کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. ہمارے محققین علماء کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ محققین علماء جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ علماء ہیں جن کو حدیث کے علم پر مہارت ہے، اور دور حاضر میں اور حاضر قریب میں علامہ البانی جیسا کوئی عالم نہیں آیا، امت پہ کافی علماء آئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علم الحدیث کا دروازہ بند ہو چکا ہے، علماء ابھی بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان بعض بندوں پہ ہوتا ہے. جیسے امام بخاری کے زمانے میں کتنے بخاری تھے؟ ایک ہی تھے. دوسرا کیوں نہیں تھا؟ تیسرا کیوں نہیں تھا؟ جبکہ علم کا زمانہ تھا. جیسے آج کل کے دور میں ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا آئی ٹی کا زمانہ جیسے کہتے ہیں، تو آئی ٹی میں کتنے لوگوں نے مہارت حاصل کی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی تک کر رہے ہیں. اس زمان علم الحدیث سب سے عظیم علم تھا، خاص علم تھا، کیونکہ اس علم حدیث کی بنیاد پر تفسیر بھی کی جاتی تھی قرآن مجید کی، اور فقہ مسائل بھی بیان کیے جاتے تھے. تو دین کی اساس کے لیے علم حدیث بہت لازمی تھا. تو ایک امام بخاری گزرے ہیں، امام مسلم بعد میں ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب بعد کے ہیں، امام ابو بخاری کے برابر نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام اور احسان سے بعض لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے. اور دور حاضر حاضر قریب میں علامہ البانی رحمہ اللہ اس علم کی مہارت کسی سے مخفی نہیں ہے، علم الحدیث و تصحیح و تضعیف خصوصی طور پر انہوں نے اپنی زندگی لگا دی اس علم پر. انہوں نے فرمایا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ہم نے مان لیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اگر جتنے نے آپ کی بات مان بھی دی، اگر آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے آپ لوگوں کے نزدیک، ٹھیک ہے. سوال ایک سوال ہے، کیا آج امت میں تفرقے ہے کہ نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ یقیناً ہے، امت میں تفرقے موجود ہیں. اچھا، ان تفرقے سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہے. سوال یہ، وہ کیا ہے؟ کیا صرف ایک امام کے قول کو ہم مان کر امت کو اس اختلاف سے یا اس تفرق سے بچا سکتے ہیں؟ جواب ناممکن ہے. ایک امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیں، جو چار اماموں میں سب سے پہلے امام ہیں. اگر صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہر بات کو مان لیں ہم، امت میں تفرق ختم ہو جائے گا یا تفرقہ اور بڑھے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا امام صاحب معصوم ہیں؟ نہیں. اچھا، اب یہ دیکھ لیں، علمی جواب سمجھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے انہی لوگوں کا اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا یہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ کس چیز پہ اختلاف ہوا؟ اختلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو نہ ماننے پہ ہوا، کیونکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن عقیدتاً بھی اصولاً بھی امام حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں، اصول میں بھی حنفی ہیں اور فروع میں بھی حنفی ہیں، طریقتاً بھی حنفی ہیں وہ کہتے ہیں. تو ایک امام سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ اپنا امام لے لیں، میں اپنا امام لے لوں اور آپ اپنا امام لے لیں، اور ہر امام ظاہر قرآن سنوں سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ ایسا عمل تو نہیں ہوگا نا. اب جب امام معصوم نہیں ہے، وہ اپنی سمجھ سے سمجھ کے کوئی قول یا فعل ہمیں بتائے گا یا دکھائے گا، اگر اس ایک امام کی پیروی کرے تو امت میں کبھی تفرقہ ختم نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. چلو دوسرا آپشن لیتے ہیں، عقل کی بنیاد پر امت میں تفرقہ ختم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل، میری عقل اور آپ کی عقل ایک جیسی ہے، آپ کی سمجھ، میری سمجھ اور آپ کی سمجھ ایک جیسی ہے؟ نہیں ایک جیسی. آپ کی عقل کو کچھ اور چیزیں بھی کنٹرول کرتی ہیں، میری عقل کو کچھ اور چیزیں بھی، کچھ ایموشنز کو اور چیزیں بھی کنٹرول کرتی ہیں. آپ کیا پسند ناپسند کرتے ہیں وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر مسئلہ حل ہوا؟ امت میں تفرق ختم ہوا؟ ناممکن ہے. اچھا منطق کو لے لیں، منطق سے امت میں تفرقہ ختم ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. اس کی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں. ہر چیز کی اپنے اپنے کوئی نہ کوئی کمزوری ہے سوائے ایک چیز کے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں. ایک حدیث میں جماعہ کا لفظ ہے، دوسری حدیث میں علم انا علیہ و اصحابی. الجماعہ کون ہے؟ الذین اجتمعوا علی الحق. دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمعنى واحد، دونوں حدیثوں کے ایک ہی معنی ہے، فهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق. جماعت کا لفظ اس لیے ہے کیونکہ حق پر جمع ہوئے ہیں، اور جب آپ حق پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یقین اپنے حق کو سمجھے کہ نہیں سمجھے، یا بغیر سمجھے بغیر سمجھنے کہ آپ جمع ہو سکتے کسی چیز پہ، ناممکن ہے. تو حق ہے، اس کو سمجھا ہے، اس پر جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں اس پر بھی جمع ہوئے. دوسرے لفظ میں مان علیہ و اصحابی، یعنی اتبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تمسک بالکتاب و سنت و تمسک بالحق الذي كان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه. دوسرے لفظ میں علم علیہ و اصحابی، اتباع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتاب اور سنت کو لازم پکڑا ہے، اور حق کو لازم پکڑا ہے، اور جو کچھ یا جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے اس کو بھی لازم پکڑا ہے. علم انا علیہ کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ کیا مطلب ہے علم انا علیہ؟ وحی. وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. وہ اصحابی کی قید کیوں ہے یہاں پہ؟ کہ وحی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سمجھ لازمی ہے. یہ قید علامہ البانی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس حدیث میں، فرماتے ہیں کہ علم انا علیہ وحی ہے، وہ اصحابی کی قید بہت ضروری ہے، کیونکہ وحی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی سمجھ کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن سنت وحی کی بات کرتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں. میری امت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وحی کو مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ قرآن اور سنت کی بات کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کیا دلائل آج کل جو فرقے ہیں، جتنے فرقے ہیں امت میں، دلیل جب پکڑتے ہیں تورات انجیل سے لیتے ہیں یا قرآن سنت سے لیتے ہیں؟ کبھی دیکھیں کسی فرقے کو کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تورات سے کوٹنگ یا کوئی تورات سے کوئی دلیل پکڑتا ہو یا انجیل سے؟ تو کہاں سے لیں گے؟ قرآن اور سنت سے لیں گے. تو یہ کس کے اکول ہے؟ علم انا علیہ. لیکن کیا اس قرآن و سنت سے دلیل لیتے ہوئے وہ اپنا جہنم سے بچا سکے؟ 72 فرقے کیوں جا رہے ہیں؟ دعوت قرآن سنت کی، یہ الگ بات ہے کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث ہے کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بات تو قرآن سنت کی کرتے ہوئے جا رہے ہیں نا. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ یہ نجات کا راستہ ہے. الفرقۃ الناجیہ کیوں کہتے ہیں؟ جہنم سے نجات پانے والا فرقہ کے یہ امتیازی جو ہے، ایک خوبصورت جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی سمجھ سے قرآن اور سنت کے نصوص کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے اس بات کو آج سمجھ لیا ہے نا، واللہ آپ نے کمال کر دیا ہے. دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور واللہ امت کو اکٹھا کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ ان میں سے ہو جاؤ گے جو دل میں درد رکھتا ہے کہ امت کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اور آپ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت بھی کرو گے انشاءاللہ، اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا ہے. جو کہتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے، ہم حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. حقیقت نمبر ایک، امت میں تفرقہ موجود ہے. نمبر دو، امت کو اکٹھا کرنا لازمی ہے، جمع کرنا لازمی ہے. نمبر تین، امت کو اکٹھا کیسے کریں؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے. اگر آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تو صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھا دیں، ناممکن ہے. اگلا سوال، اگلی غلط فہمی، کہتے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا تھا کس کی مانے کس کی نہ مانے، وہ بھی تو معصوم نہیں تھے نا، تو صحابہ میں اختلاف ہوا ہے. صلاۃ العصر کی حدیث دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی قریظہ کی جنگ کے بعد، بنی قریظہ کی جنگ کے وقت میں، کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. تو صحابہ کے دو گروہ ہوئے، ایک گروہ نے راستے میں نماز پڑھ لی، اور دوسرے گروہ نے بنی قریظہ کی جگہ پہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھی تاخیر سے. تو اختلاف تو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی سے فرمایا کہ آپ نے صحیح غلط کیا ہے، خاموش رہے. اور خاموشی سے کیا مراد ہے کہ کوئی حرج نہیں، دونوں کا طریقہ صحیح ہے. اس غلط فہمی کا جواب کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ہر مسئلے میں اختلاف کیا ہے یا کچھ مسائل میں اختلاف کیا ہے؟ مسائل دو قسم کے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر ایک، عقیدے کے مسائل، عقیدے کے اصول، صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اجماع تھا. دوسرا، فروعی مسائل، فقہی مسائل، اس میں اختلاف ہوا ہے، بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے، سب میں نہیں ہوا، کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، لیکن اصول میں، عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثال لینا چاہتے ہیں، بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، لے لیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کسی صحابی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایک کا نام دکھا دیں بس، صحابہ کا اجماع ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، لسن جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. جنت میں مومن اللہ کے تعالیٰ کا دیدار کر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. ایک صحابی کا قول دکھا جس نے کہا دیدار نہیں ہوگا یا ممکن نہیں ہے، یا سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، کسی نے بھی نہیں. قرآن مجید اللہ نے جب فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جس دن بعد چہرے خوشگوار ہوں گے، چمکدار ہوں گے، نظارت سے پر رونق ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے. اور حدیث واضح الفاظ میں آیا ہے، چودھویں کی رات، چودھویں کا چاند دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاند طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم عن قریب اپنے رب کو ایسے دیکھو جیسے کہ چودھویں کا چاند ہے، اور دیکھنے کو تمہیں دقت بھی نہیں ہوگی. لا تضامون فی رؤیته. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں جسم لازم آتا ہے، سمت لازم آتا ہے، یہ جگہ لازم آتی ہے، یہ لازم آتا ہے. کچھ کسی صحابی نے کوئی اعتراض یا کوئی وضاحت طلب کی ہے؟ کیا مطلب، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی ایک صحابی نے اختلاف نہیں کیا، اور نہ ہی یہ سمجھا ہے یا یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. کسی ایک صحابی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ نہیں ہیں؟ کسی نے انکار کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمایا ہے اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، سورۃ صاد میں، تو کسی صحابی نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ تو مخلوقات کے ہوتے ہیں، اسے تشبیہ لازم آتی ہے، تو ہمیں تو کیسے اس آیت کو سمجھے، ہم کیسے مان لیں؟ کسی ایک صحابی نے جب اس آیت کو سنا، کوئی اعتراض کیا، کوئی سوال کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہماری طرح، اگر جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہم ایسے اگر 10-15 لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، خاموشی سے بیٹھے ہیں، صحابہ ایسے کرتے تھے؟ نہیں واللہ، میرے بھائی صحابہ کو اللہ نے خاص چنا ہے اپنی خاص نبی کے لیے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، صحابی ہے، بس ایسے اچانک ایسے ہو گئے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے دلوں کو دیکھا ہے، اور جو سب سے افضل دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے. ہم منہج کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، نجات کے راستے کی بات کر رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کا راستے بتا رہے ہیں. عام لوگ ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے، چلنے پھرنے والے لوگ، یا کوئی خاص لوگ ہوں گے؟ سبحان اللہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ نجات کا راستہ ہے. اور امت کو واللہ اگر آپ اکٹھا کر سکتے تو اسی راستے پہ کر سکتے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں اصول میں اشعری ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے ہم اصول میں حنفی ہیں؟ کہہ دیں امام ابو حنیفہ ہمارے اسلاف صالحین میں سے ہے، اور عقیدہ کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اور اس کی شرح ہے ابن ابی العز الحنفی، حنفی نے اس کتاب کی، اس بڑی پیاری کتاب، اس کی شرح کی ہے. سن 321 ہجری میں وفات ہوئی ابو جعفر الطحاوی کی، اس بہترین زمانے میں. میں آج کل کے دور کی بات کہتے ہیں ابن تیمیہ کا فتنہ ہے، ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے. چلیں 321 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں. العقیدۃ الطحاویہ الامام الطحاوی حنفی ہیں، جن کے بارے میں کہہ رہے کہ اصول میں بھی حنفی ہے، فروع میں بھی حنفی، اس کی بات میں کر رہا ہوں جو آج کے حنفی سے بالکل مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں. کتاب پڑھ لیں ذرا دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ دیدار کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہا ہے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، دیکھنے جا کے. میں تو آپ کے امام کے عقیدہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سلف الصالحین میں سے ہے، اور آپ جو امام صاحب کے کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آپ کہتے ہیں اصول میں ہم وہ ہیں، ان کے اصول ہم نے اپنائے ہیں. تو اختلاف امت میں میں نے چاہا ہے کہ آپ نے چاہا ہے، سچ کیا ہے؟ میں نے تو جوڑنے کی کوشش کیا نا، میں نے کہا امام کی بات کو مانے، امام ابو حنیفہ کی بات کو کیوں مانے؟ کیونکہ یہی سلف کا اس پر اجماع ہے. امام یہاں پر میں امام ایک امام کی بات نہیں کر رہا کہ امام کی بات کو ماننا، میں اس اجماع کی بات کر رہا ہوں جس پر امام صاحب بھی شامل ہیں اس اجماع میں. اور اگر ان اصول پر ہم جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر اصول پر جمع ہونے کے بعد فروع میں کوئی اختلاف ہو اگر ہو جاتا ہے اسے گنجائش ہے، بشرط ہے کہ اختلاف ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم چاہیں گے تفرقہ بھی ہوگا، فروع میں بھی تفرقہ ہو جائے گا. نہیں ہوا. اب دیکھیں جب اندھی تقلید کا زمانہ آیا، تعصب کا زمانہ آیا، تو لوگوں نے کیا کہا کہ شافعی اور حنفی شادی کر سکتے ایک دوسرے سے؟ کہتے نہیں ہو، نکاح نہیں ہوگا. ارے کیوں نکاح نہیں ہوگا بھائی؟ یہودی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، نصرانی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، حنفی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا شافعی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں تک امت پہنچی ہے. وجہ کیا ہے؟ دل میں خلل ہے، تعصب بیماری ہے، مصیبت ہے، اور تفرقی کی بنیادی وجوہات میں سے وجہ تعصب بھی ہے. مذہب کے لیے متعصب ہوں میں، یعنی امام کا قول اٹل ہو گیا، فیصلہ ہے میرا بھائی، فیصلہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بات ہی ختم ہے، معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے. کیا کسی امام پر وحی نازل ہو سکتی ہے؟ اجماع معصوم ہے، ایک امام معصوم ہے، چاہے امام حنیفہ چاہے امام بخاری ہو چاہے امام مالک ہو، کوئی بھی ہو، ایک امام معصوم نہیں ہے، اجماع معصوم ہے. ہم اجماع کی بات کریں، آئے اجماع کی طرف. علم انا علیہ و اصحابی اور الجماع کا لفظ دیکھیں آپ، اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جس پر صحابہ جمع ہوئے آپ اس پہ جمع ہو جائیں، کیا مصیبت پڑتی؟ کیوں نہیں جمع ہوتے؟ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ جو نہیں ہونا چاہتا دل میں خلل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اس کی زبان، آنکھوں، کان، ہاتھ پاؤں میں خلل نہیں ہے، یہ سب تابع ایک چیز کے ہیں، دل کے تابع ہیں. جسم تمام اعضاء دل کے تابع ہیں. جب دل میں بیماری اور خلل ہے تو پھر اعضاء نے ویسے کرنا، پھر زبان سے اچھا کوئی قول سنیں گے آپ؟ زبان سے تفرقے کی بات آئے گی، حق کو دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا، حق کو سنیں گے سنائی نہیں دے گا، کیونکہ خلل دل کے اندر ہے. دل کو صاف اور پاک کریں. آئیں اس حدیث کی طرف واپس، علم انا علیہ و اصحابی کی طرف آئیں واپس، دیکھیں واللہ راستہ بالکل آسان ہو جائے گا. اگر آپ نہیں چاہیں گے اور اس تفریق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پھر حدیث میں آپ کو ضعیف نظر آئے گی جو صحیح ہے، اور پھر یہ جو میں نے حقیقی کتاب کے سامنے کھول کے رکھ دیا، تھوڑا زیادہ وقت لے لیا میں نے، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ کہتے حدیث ضعیف ہے، چھوڑ دیں بھائی، اسے چھوڑ دیں. بڑے حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں آپ؟ امت میں تفریقے تو موجود ہیں، کوئی اور حل بتا دیں، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ علاج ہے، وحی ہے، اور اس علاج کے سوا کوئی اور علاج نہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جس حدیث کا ذکر مصنف نے کیا ہے، قول اصحابک النجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی اقتداء کرنے آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. فرماتے فهو حدیث ضعیف جدا، انڈر لائن کریں ذرا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف جدا ہے، بہت ہی زیادہ ضعیف حدیث ہے. یہ حدیث سن عبداللہ بن عباس اور سن عمر وغیرہ سے روایت کی گئی ہے، لیکن تمام طرق حدیث کے ضعیف ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تقویت بھی نہیں کرتے، اور اس پر حجت بھی قائم نہیں ہو سکتی. اور جن آیات اور حدیث کا ذکر ہم نے ذکر کیا ہے وہ شافی اور کافی ہیں، اور صحابہ کے فضیلت اور ان کی جو ایک مکانت و جگہ ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. بعض لوگ اس حدیث کو لے کر امت میں جو تفرقہ ہے اس کا ہوا دیتے، کہتے ہیں دیکھیں تو حدیث ہے نا، اب کسی صحابی کا قول کو لے لے، قول تو صحابی کا ہے نا، بس کافی ہے. میرے بھائی حدیث ضعیف جدا ہے, بہت ہی زیادہ ضعیف حدیث ہے, اور اس پر حجت قائم نہیں ہوتی. اور اس کا مفہوم بھی دیکھ لیں آپ, اگر ایک صحابی کو آپ لے لیتے ہیں اس کے ہر قول کو مان لیتے ہیں, دوسرے صحابی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کے قول کو نہیں مانتے ہیں, جب اس میں ٹکرا جاتا ہے تو پھر اختلاف میں تفرقہ بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو صحیح احادیث جو بیان کی گئی ہیں وہ واضح ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان رحمہ اللہ کا یہ جملہ, ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا بمتمسكين من الدين المتين والحق المبين. شيخ فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے جملے کے تعلق سے, اور ائمہ دین میں جو صالحین ان کی اتباع کرتے ہیں, جیسا کہ صحابہ کے بعد التابعین ہیں, یعنی صحابہ کرام پیروی کی بات سمجھ آ گئی ہے. تو اب جملہ ہے سلف صالحین, سلف صالحین سب سے پہلے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ ہیں, اور پھر التابعین. تابعین میں سے فرماتے کہ سعید بن مسیب معروف کبار التابعین میں سے, والقاسم بن محمد بن ابی بکر وعروہ بن الزبیر ومن كان في طبقات من كتب الطبقة منه وكذا كالزهري وغير من كبار التابعين ومن صغارهم. إمام زهري جو صغار التابعين مثله, وأتباع التابعين, أتباع التابعين مثل مالك إمام مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وامثالهم. ورنجسه تمام نام یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے پایا کا علم رکھتے تھے, معروف ائمة الدین ہیں, علم الحديث, علم الفقه میں, علم التفسير میں معروف تھے. وبعدهم من كبار يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيره من أئمة الدين الذي اشتهروا بالعلم والثبات على الإسلام والتمسك بدين الله تبارك وتعالى والتحذير من بدع والضلال رحمهم رحمة الله عليهم. ولتمام أئمة دين هي جو بہت ہی معروف و مشہور تھے علم سے اور دین اسلام پر ثابت قدمی سے, اللہ تعالیٰ کے دین کو لازم پکڑنے سے, اور بدعت اور گمراہی سے خبردار کرنے والے ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. تو ان کی اتباع کرتے ہیں جو حق, جس حق پر وہ تھے ان تمام کی اتباع کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب دلیل سننے کے سلف صالحین اور ان زمانے کے لوگوں کی صحابہ تابعین اتباع التابعین کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, سب سے بہترین زمانہ جو ہے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. خیر الناس سب سے بہترین لوگ, قرنی میرے زمانے کے ہیں, ثم الذين يلونهم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, ثم الذين يلونهم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, یعنی صحابہ کا زمانہ, تابعین کا اور اتباع التابعین کا زمانہ. معروف متفق علیہ حدیث ہے یہ. شیخ ربیع رحمہ اللہ یعنی صحابہ تابعین اتباع التابعین کا زمانہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں, اور انہیں کے زمانے میں اسلام بہت ہی شرف والا تھا, عزیز تھا, قوی تھا, اور جو اہل اسلام ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے, متمسک تھے, اور میں سے جو بدعت کا شکار ہو جاتا تھا وہ بہت ہی ذلیل و رسوا ہوا کرتا تھا, وہ زمانہ تھا. یعنی دین اسلام اور سنت اتنی قوی تھی کہ اس زمانے جو بدعت کا راستہ اختیار کرتا تھا وہ ذلیل و خوار ہوتا تھا. لیکن جہم اس زمان کو دیکھ لیں, اور واصف بن عطاء کو دیکھ لیں, عمر بن عبید کو دیکھ لیں, یہ جہمی معتزلی کے اساس ان لوگوں نے رکھی ہے, یہ بھی اس زمانے میں رہتے تھے. امام حسن بصری کے دو شاگرد واصف بن عطاء اور عمر بن عبید, امام حسن بصری کبار التابعین میں سے معروف ہیں, ان کے دو شاگرد ہیں, اپنا راستہ جدا کر لیا عقیدہ کے ایک مسئلے میں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر ہے. امام صاحب نے بتا دیا ہے کہ اپنے ایمان سے مومن, اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلے, ہمیں پتہ چلا, استاد کو کہہ رہے ہیں, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, کیونکہ حدیث میں جب چور چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, تو اس کا ایمان نہیں رہتا ہے, اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. تو حدیث میں ایمان کی نفی ہے لیکن کفر کو ثابت نہیں کیا گیا ہے. تو نہ مومن ہے نہ کافر ہے, کہاں ہے؟ کسی بیچ میں کسی جگہ پہ ہے. ایمان کفر کے بیچ کی کوئی جگہ ہے, وہاں پر ہے. یہ دیکھ خیالی پلاؤ کہتے ہیں نا, وہ خیالی پلاؤ پکا کے کھانے لگے. تو امام صاحب نے پھر وضاحت کی, غلط کہہ رہے. ایمان کی نفی سے مراد ہے ایمان کی کمی, نہ کہ ایمان کا خاتمہ. ایمان کی کمال کی کمی, کیونکہ اصل الایمان بھی ہے اور کمال الایمان بھی ہے. اصل الایمان کی نفی کفر ہے, کمال الایمان کی نفی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے. تو جب انسان زنا کرتا ہے اس کے ایمان مضبوط ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسلمان جو ہے یہ گناہ اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو اس حدیث میں یہی دلالت ہے. انہوں نے اپنا بورا بستر اٹھایا اور الگ جا کے بیٹھ گئے, اعتزال کیا, چھوڑ دیا اپنے استاد کو امام حسن بصری کو. امام حسن کا اعتزال ہے نا, واصل واصل ہمیں اعتزال کر کے چلا گیا, اپنا گروہ بنا لیا. اس زمانے سے کہتے ہیں معتزلہ, اعتزال کرنے والے اور اپنے امام کو اپنے استاد کو اور حق کو چھوڑ کر جانے والے, سنت کو چھوڑ کے جانے والے جو ہیں وہ بدعتی ہوتے ہیں اور بدعت کے سرداروں میں شمار ہوتا ہے. ذلت اور رسوائی. کیوں؟ کیونکہ سنت عزیز تھی, قوی تھی, اور اتباع سنت معروف تھی پورے معاشرے میں. آج سنت کا ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج الٹا زمانہ ہے, بدعت عام ہے اور سنت کہیں پہ نظر آتی ہے آپ کو. اب اتباع سنت کی بات کرتے ہیں, دس گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں شر پسند ہے, یہ فتنے باز ہے, یہ امت میں فتنہ چاہتا ہے, تفرقہ چاہتا ہے, اپنی بات منوانا چاہتا ہے. دس دلائل دیں گے, کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو نہیں سمجھا, ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اتباع سنت میں کامیابی ہے اور اتباع سنت میں ہی سے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع رحمہ اللہ, جو ان کے بعد میں آئے اہل حق میں سے, اہل سنت میں سے, اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان شاء اللہ طائفۃ المنصورہ, وہ انہی کے راستے پر چلتے رہے اور کتاب و سنت کو لازم پکڑ کے رکھا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امۃ الہدا تابعۃ تابعین سے جو تین بہترین زمانے ہیں پہلے, ان میں سے ان کی اقتداء کی اور ان کے اثرات کو لازم پکڑ کے رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ان کے بعد میں جو زمانے آئے ہیں, جو تین زمانے بہتر ان کے بعد میں جو زمانے آئے ہیں, تو بہت سارے فضلاء کثیرون, بہت سارے ایسے فاضل علماء اور ائمہ دین آئے ہیں جو علماء رضی اللہ عنہم, جیسے کہ امام بخاری, امام مسلم, ابو زرعہ, ابو حاتم الرازیین, دونوں رازی جو ہیں. ان کے بعد میں دار قطنی ہے, ان کے بعد میں خطیب بغدادی ہے, ثم المقادسہ جو مقدسی ہیں اور ان کے زمانے میں, اور بعد میں پھر ابن تیمیہ آئے. اس طریقے سے دعوت السلفیہ جو ہے وہ ایسے گزرتی رہی اور خیر پر تھی ان تمام مراحل میں. اور ہر زمانے میں ایسے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہوتا ہے جس پر حجت تمام ہو جاتی ہے, اور یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے اس شخص پر یا ایسے لوگوں پر کہ طائفہ منصورہ میں سے ہے, الی یومنا ھذا ان شاء اللہ, دور حاضر تک. یہ منہج ہے صحابہ کا. اب اسے لازم پکڑ کے رکھیں اور دیکھیں انشاءاللہ کس طریقے سے خیر عام ہوتا ہے. یہاں تک کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اہل بدعت کے تعلق سے بہت اہم بات آپ سنیں گے کہ اہل بدعت سے ابھی ہم کا سنت کیا ہے, اتباع سنت کیا ہے اور منہج سلف کیا ہے اور کیوں لازم پکڑنا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں چھوڑنے کے. یہاں تک بات سمجھ میں آئے گی الحمدللہ. اگلے درس میں اس کے اپوزٹ, جس کے الٹ جو ہے, کہ اہل بدعت کے ساتھ کا کیا رویہ ہے, کیسے رہے ہیں اور کیا راستہ انہوں نے اپنایا ہے, اور ایک دو تین مثالیں جو شیخ ربیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, واللہ حیران کن بات ہے. یعنی ایک ایسی بات جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. بعض ہمارے جو سمجھدار ہیں وہ بھی اس بات کو شاید مشکل سے سمجھنے والے ہیں کہ علم کس سے لیا جاتا ہے, کسے پرموٹ کیا جاتا ہے اور کسے نہیں کیا جاتا ہے. شیخ صاحب نے دو مثالیں دی ہیں یا تین مثالیں غالباً, واللہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک امام ایک شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے, یا اس کی تفصیل جاننے کے بغیر، جس نے اس بڑے امام کی بات کو مان لیا اور اس کی اس اچھی بات کو سن لیا، اس کی غلط باتیں جو اس کو بھی مان لیا، اور ایک جو بڑی بدعت ہے وہ اس پورے شہر میں پھیل گئی ایک بندے کی وجہ سے، بلکہ پورے ایریا میں، شہر نہیں، المغرب. آپ حیران ہو جائیں گے، اشعریت ایک بندے کی وجہ سے وہاں پہ پھیلی ہے جو اہل سنت میں سے تھا بندہ، لیکن صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے کہ امام کسی بڑے امام نے اس ایک بندہ کی باقلانی کی تعریف کر دی ہے، اشعری تھا، اس نے اس کی بات کو مان لیا ہے اور اشعریت تک اس کو قبول کر کے، اس اور اشعریت کو اس بندے نے تو نہیں پھیلایا جس نے بندے نے پھیلایا ہے، اور پورا مغرب جو اشعریت میں ڈوب گیا ہے، آج تک اشعری وہاں پہ ہیں اور اس بندے کی وجہ ہے، اور وہ گنہگار ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.